بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے ہوا، سورہ مومنون. سچے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے، بلکہ ایک سچے ایمان کی زندگی کی ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہم بھی اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. سورت کا نام بھی مومنون ہے، اور اس کے آغاز میں سچے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا. پہلی صفت تو ایمان ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کو دل و جان سے مانتے ہیں. دوسری ان کی خوبی ہے کہ ان کی نماز بڑھیا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ فضولیات اور لغویات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. چوتھی خوبی ہے کہ زکات دینے کا اہتمام کرتے ہیں. پانچویں خوبی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چھٹی خوبی ہے کہ اپنے عہد اور اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. کسی کی امانت ہے، اس میں دیانت سے کام لیتے ہیں، کسی سے عہد کیا ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں. اور آخری خوبی ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر مستقل مزاج ہے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی نہیں، مستقل نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے سچے ایمان والوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، قد افلح، کامیاب ہو گئے. یہ کامیاب ہو گئے جن کے ہاں یہ صفات ہیں ایمان والے کی، سچے ایمان والے کی. اور پھر جنت کے بالا خانوں کا تذکرہ کہ پھر یہ اس جنت کے وارث بنیں گے. دنیا میں تو میں اور آپ ٹرسٹی ہیں بھائی، جب مالک دنیا کہے گا یہاں سے شفٹ ہونا ہوگا. سچا ایمان والا جنت میں جا کے مالک بنے گا. یہاں تو سب ٹرسٹی ہیں، کتنے آئے چل دیے، بنایا کسی نے، کوئی رہتا ہے، کاروبار کوئی شروع کرتا ہے، کام کوئی کرتا ہے، تجوریاں کوئی بھرتا ہے، استعمال کوئی کرتا ہے، گھر کوئی بناتا ہے، رہتا کوئی ہے. یہاں تو سب ٹرسٹی ہیں، بناتے ہیں چل دیتے ہیں. وارث وہاں ہے، مالک ایمان والا وہاں بنے گا، اور وہاں سے پھر شفٹنگ نہیں ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کی سچائی خود تمہاری زندگی میں موجود ہے کہ تم کتنے مختلف احوال سے گزرتے گزرتے انسان بنے ہو. تمہاری اپنی حقیقت پہ تو غور کرو، تم پر کیسے کیسے حالات آئے، اور کن تم مراحل سے گزر کے تم دنیا میں آئے ہو، اللہ کی قدرت کا تم خود شہکار ہو، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نعمتیں پیدا فرماتے ہیں، چھپائے پیدا کرتے ہیں، جانور پیدا کرتے ہیں جن کے گوشت کو استعمال کرتے ہو، سواریوں کے طور پہ استعمال کرتے ہو، اور انہیں اللہ رب العزت ان سے تمہیں صاف ستھرا دودھ پلاتا ہے. پھر مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ. سب کی دعوت ایک تھی، لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اس کی بندگی کرو، اس کی فرما برداری کرو. لیکن قوم طرح طرح کی بولیاں، جن کو ذرا سا دنیا کے اندر اقتدار مل گیا، خوشحالی مل گئی، بس اوقات وہ اپنے اوقات ہی کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی حیثیت ہی بھول جاتا ہے کہ وہ کتنا محتاج ہے. کہنے لگے آپ کوئی نئی بات لے کے آئے ہیں، اگر مرنا ہے تو پھر پہلے والے کو زندہ کریں جو پہلے مر چکے. مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. اور پھر فرعون کا تذکرہ، اور پھر اس کے کرندوں کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت. پھر اللہ نے سارے رسولوں کو ایک پیغام دیا، اے تمام رسولوں سے کہا ہمیشہ حلال کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. حلال کھانے کا نیکی سے بڑا خاص تعلق ہے. جہاں جہاں حرام کے جراثیم بنتے ہیں، حرام مال سے خون بنتا ہے، اور حرام مال سے وہاں گندگیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور جہاں حلال مال سے خون بنتا ہے وہاں جذبات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہاں خیالات بھی بڑے اچھے پیدا ہوتے ہیں، وہاں نیکیوں کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. اور جب خون ہی حرام سے بنا ہے، اور جب کھایا ہی حرام سے ہے، اور اولادوں کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، تو پھر کیوں اسے امید رکھتے ہو کہ وہ کوئی خیر کا کام کرے گا اور کوئی نیکی کا کام کرے گا. فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لیکن لوگ نخلف نکلے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، طرح طرح کے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور آج امت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہے۔ خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن یہ ایک نہیں، یہ ایک نہیں۔ اور ان ساری تقسیموں کا حل کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرو، اللہ اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لو، ساری تقسیمیں ختم ہو جائیں گی۔ تقسیم آتی وہی ہے جہاں آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں، جب یہ خواہشات ایک گھر کے اندر بھی ہوں تو وہاں بھی تقسیم ہو جائے گی، بیوی الگ شوہر الگ، باپ الگ بیٹا الگ، بیوی الگ شوہر الگ، بہن الگ بھائی الگ۔ تو خواہشات کی زندگی تو گھر کی چھوٹی سی دنیا کے اندر بھی تقسیم کر دیتی ہے، اتنی بڑی دنیا میں پھر مسلمان کیوں تقسیم نہیں ہو؟ ہاں ایک اللہ کا حکم ہے، تین گاڑیاں ہوں نا، تین گاڑیاں اگر صحیح لین پہ چل رہی ہوں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، بلکہ تین کیا سینکڑوں گاڑیاں بھی ہوں گی تو چلتی رہے گی، لیکن چند گاڑیاں اپنے اپنی لائن چھوڑ دیں تو ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو ہاں میرے عزیزوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہیں، تقسیم نہیں ہوتی، ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن جب اپنی خواہشات کی زندگی ہوتی ہے وہاں خواہشات آپس میں ٹکراتی ہیں، پھر سو ہوں یا تین ہوں آپس میں ٹکرا جائیں گے، سینکڑوں ہوں یا دو ہوں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں، تو پھر یہ خواہشات کی زندگی میں پڑ گئے، تقسیم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تو دیکھو تمہیں اللہ نے بینائی دی ہے، سماعت دی ہے، گویائی دی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ کہنے لگے ہڈیاں بوسیدہ اور پھر زندہ ہوں گے؟ فرمایا آسمان و زمین کا نظام کس نے بنایا ہے، ساتوں آسمان کس نے بنائے، کائنات میں نظام کس کا چلتا ہے، اس ذات کے لیے یہ سب آسان ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، بس نیکیاں کام آئیں گی، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، باقی سارے رشتے ناشتے سب ختم ہو جائیں گے، اور جو بدعمالی لے کے آئیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا دنیا میں نے بیکار نہیں پیدا کی، کسی مقصد کے لیے پیدا کی۔ اللہ رب العزت بالا پاک ہے کسی چیز کو بیکار اور فضول پیدا کر دے۔ پھر سورہ نور کا تذکرہ ہے، یہ سورہ نور ہے اور مسلمان بیٹیاں اور بہنیں اسے سیکھا کرتی تھی اور اپنی ماں کے گھر میں سیکھا کرتی تھی اور پھر ان کی شادیاں ہوا کرتی تھی۔ اس میں خواتین کے بہت سارے مسائل، معاشرتی زندگی کے مسائل، شرم و حیا کے زندگی کے مسائل ہیں۔ اس کے آغاز میں ایک حکم ہے زنا کا، اور فرمایا کہ زانی مرد یا زانی عورت اگر وہ بغیر شادی شدہ ہیں اور انہوں نے زنا کر لیا، فجلدوہم کل واحد مئۃ جلدہ، انہیں سو کوڑے مارو۔ اور فرمایا اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں نرمی نہ دکھانا، برسر عام کرانا تاکہ لوگوں کو سبق ہو، عبرت ہو، کوڑے مارو، اس لیے کہ زنا جرم عظیم ہے اور بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے جرائم کا مجموعہ ہے، اس لیے اسلام کی طرف سے سزا بھی سخت ہے، اسلام کی طرف سے سزا بھی سخت ہے۔ اور اگر یہ شادی شدہ ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر انہیں پتھروں سے سنگسار کر دو۔ آج امت اسلامی اور مسلمان معاشرے میں اگر یہ حکم جاری ہوتا تو کتنی بیٹیوں بہنوں کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عورت اور مرد کا جب گندگی کے اندر پڑتا ہے تو صرف زنا نہیں ہوتا، پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے، قتل و غارت بھی ہوتی ہے، اور پھر کتنے خاندان ایسے رسوا ہو جاتے ہیں کہ وہ مرنا پسند کرتے ہیں، جینا پسند نہیں کرتے، لیکن وجہ کیا ہے؟ سزا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ تو زانی کی سزا ذکر فرمائی اور پھر فرمایا پھر جو گند ہے تو پھر ان کی طبیعت بھی گندے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، زانیہ کی طرف مائل ہوتی ہے، مشرقہ کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا حکم بتایا کسی نے غلط الزام لگایا، تہمت لگائی زنا کی، تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے, گواہ نہیں ہے. اسلام میں جہاں کسی جرم کی سزا سخت ہے تو پھر وہاں اس جرم کے ثبوت کے لیے بھی اہتمام بہت, شرائط کڑی ہے. اس کے جرم کے ثبوت کی شرائط بھی بہت کڑی ہے, 4 گواہوں کے بغیر یہ جرم ثابت نہیں ہوگا. ہاں اگر خود اقرار کر لے, خود اعتراف کر لے, لیکن جب جرم ثابت ہو گیا پھر اسلام کہتا اب سزا جاری کرو, اب معافی نہیں, اب درگزر نہیں, اب سزا دو. پھر دوسرا, اگر شوہر نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی زنا کی, اب میاں بیوی کی زندگی کیسے گزرے گی, تو اس کو قانون, شریعت کے قانون میں لعان کہتے ہیں. پھر یہ مرد بھی قسمیں کھائے گا اور عورت بھی قسمیں کھائے گی, اور قسم کا ایک خاص طریقہ ہے, جب دونوں اپنی اپنی جگہ پر, ایک سچائی کا اور ایک جھوٹی کا, وہ کہے گا میں سچا ہوں, دوسرا کہے گی, دوسری کہے گی یہ جھوٹا ہے, قسمیں کھائیں گے, تو ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی. چونکہ گواہ تو نہیں ہے شوہر کے پاس, لیکن قسم کھانے کے تیار ہے, دونوں میں جدائی ہو جائے گی, یہ ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو بہت بڑا حادثہ اور اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش اور خود اللہ کے نبی کے گھر کے لیے بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی تکلیف کا باعث, آپ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے غزوہ بنو مستلق سے, راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, اور پڑاؤ جب ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہلکی پھلکی تھی, کجاوے کے اندر موجود تھی, سواری کے اوپر ایک کجاوا تھا اس میں موجود تھی. سارا پڑاؤ جب کلش کر ٹھہرا تو آپ ضرور تشریف لے گئیں قضاء حاجت کے لیے, وہاں آپ کا ہار گر گیا, اس کے موتی چننے میں دیر ہو گئی. ادھر قافلہ چل پڑا, آپ کی سواری جس شخص کے سوار لگام تھی وہ بھی چل پڑا, اس خیال یہ تھا کہ آپ موجود ہوں گی اپنے کجاوے میں, لیکن جب آگے پہنچے تو پتہ یہ لگا کہ حضرت عائشہ تو نہیں ہے. ادھر حضرت عائشہ جب اس جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے, تو آپ نے وہیں پڑاؤ ڈالا, چادر لے کر لیٹ گئی, اس خیال سے کہ جب پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو واپس مجھے یہیں آ کے تلاش کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کسی ایک صحابی کو پیچھے بھی چھوڑا کرتے تھے, کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا کے لے کے آئے. حضرت صفان رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے سے پہلے جب تک پردہ نہیں تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا, لیکن جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ آپ پیچھے رہ گئی, قافلہ چلا گیا. فرمایا اس کے سوا میں نے ان سے اور کوئی بات نہیں سنی, انہوں نے سواری بٹھائی, میں سواری پہ بیٹھ گئی, انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی, انہوں نے اپنی نظریں جھکائی, میں بھی بیٹھ گئی سواری پہ, لگام لے کر مدینہ چل پڑے. مدینہ پہنچے تو وہاں مشرکین نے ایک ایسا بہتان باندھا, الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تکلیف میں آ گئے, مسلمان بھی تکلیف میں آ گئے, اور کئی دن تک ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتہ لگا, بھولی بھالی خاتون تھی, گھریلو زندگی تھی, گھر کی زندگی تھی, باہر میں کیا ہو رہا تھا کچھ نہیں پتا. حضرت عائشہ فرماتی ہاں حضور کے انداز میں, رویے میں میں نے فرق ضرور محسوس کیا, پہلے کسی بات نہیں تھی. ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے, وہی بھی نہیں آ رہی, اللہ کی شان وہی بھی نہیں آ رہی. کئی دن گزر گئے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے مشورہ کر رہے, مختلف لوگوں نے مشورہ دیا. حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ کی نکاح شادی عائشہ سے کس نے کروائی؟ فرما اللہ نے. فرما پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے. کئی دن گزر گئے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی, میں اپنے ابا حضرت ابو بکر کے گھر چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی رو رہے, ان کی کیفیت بھی بڑی تکلیف دہ تھی. میں بھی مسلح پہ بیٹھ گئی, میں بھی اللہ سے مانگنے لگی اے اللہ تو ہی نے میرا فیصلہ کرنا ہے, میں کس کس کو جواب دوں گی اور کس کس کو قائل کروں گی اور کس کس کو میں اعتماد میں لے کے آ سکتی ہوں, اے اللہ تو ہی میرا فیصلہ کر. کئی دن گزرے, ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے, میرے ابا کے ساتھ بیٹھ گئے, میں مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھی, اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب آپ پر وحی آتی تو آپ کے پسینے پہ چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے نمودار ہوتے تھے. میں سمجھ گئی رابطہ ہو گیا, کئی دنوں کے بعد رابطہ ہو گیا, اور جب رابطہ ہوا اور مکمل ہوا وحی, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو, اللہ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان قرآن میں فرما دیا, آپ پاک ستھری پاکیزہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے سمجھا اللہ نے اپنے محبوب کے کانوں کان خبر کر دی ہوگی, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی کئی ساری آیتیں میری پاک دامنی پر اتار دی جو قیامت تک مسلمان پڑھتے رہے. اس کا تذکرہ فرمایا, بڑی آزمائش تھی ایمان. بس اوقات اللہ کے نیک بندوں پر بھی بڑی آزمائش آتی ہے, لیکن اللہ کا حکم نہ توڑیں, اللہ کی فرما برداری میں کمی نہ آنے پائیں, اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے, تو یہ آزمائش اللہ کے قرب کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. آزمائش تو بڑی تھی, لیکن اللہ نے عائشہ کو پھر اعزاز بھی ایسا بخشا کہ اور دنیا میں ایسی عورت تو کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ قرآن کی کئی ساری آیتیں آپ کے پاک دامنی کا اعلان کر رہی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی, ایمان والو اے لوگو, مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو نہ پھیلاؤ, اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا. مدینہ کا وہ ماحول تو بہت محدود ماحول تھا, اس زمانے میں تو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کی کوئی ایسی شکلیں نہیں تھی, لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. لیکن آج بتائیے, مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کی کتنی شکلیں. سچی بات ہے کہ دنیا کو مسلمان عورت کے حیا سے بہت ڈر لگتا ہے, اور مسلمان عورت کے پردے سے بہت ڈر لگتا ہے, اور مسلمان عورت کی غیرت سے بہت ڈر لگتا ہے, اور مسلمان عورت کی پاک دامنی اور عفت سے بہت ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ جب مائیں پاک دامن ہوا کرتی ہیں تو ان کی گودوں میں پلنے والی اولاد ایمان والی اور غیرت مند ہوا کرتی ہے, لیکن جب عورتیں اپنا حیا کا جوہر چھوڑ بیٹھتی ہیں تو پھر ان کی اولادیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جیسے آج ہمارے معاشرے میں جن سے واسطہ ہے. پھر بزدلی ہوتی ہے, اور پھر بے حیائی ہوتی ہے, اور پھر ہر وہ گندگی ہوتی. تو انہیں پتہ ہے کہ مسلمان عورت میں حیا نہ رہے, بس یہ سب سے بڑی طاقت ہے مسلمانوں کی. اس لیے اللہ رب العزت نے بھی اس سورت کے اندر شرم و حیا کی حفاظت کے لیے پورا ایک دستور دیا ہے, پورا ایک دستور دیا ہے, اور یوں تلقین فرمائے کہ ایمان والو, جب کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو, پہلے اجازت لو, دستک دو, تاکہ تمہاری نظر کسی بیٹی بہنا پہ نہ پڑے. اور پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائے کہ جب تم معاشرے میں زندگی گزارتے ہو تو تمہارے مرد عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے. عورتوں سے بھی کہا, مردوں سے بھی کہا, اپنی نظروں کو جھکا لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اس لیے کہ جب نظر پڑتی ہے تو پھر دل پر اثر لیتا ہے, اور جب نظر قابو میں نہیں رہتی تو دل قابو میں نہیں رہتا, اور جب دل قابو میں نہیں رہتا تو شرم و حیا قابو میں نہیں رہتی, پھر جوانی قابو میں نہیں رہتی. تو نظروں پر پہرہ بٹھا دیا, عورت سے بھی کہا, ویسے نماز اللہ نے یوں کہا, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, مردوں سے خطاب کیا, زکات مردوں سے خطاب کیا, روزہ مردوں سے خطاب کیا, جہاد مردوں سے خطاب کیا, اور قرآن کے کئی سارے احکامات ہیں, خطاب صرف مردوں سے, عورتیں بھی اس کے ماتحت داخل ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں کیا, یہاں اللہ نے اہتمام کے ساتھ مردوں سے الگ کہا, عورتوں سے الگ کہا, عورتوں سے بھی کہا, مردوں سے بھی کہا, فرما اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اور پھر فرما جب تم باہر نکلو تو اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو, اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو, اس لیے کہ تم بھی فتنوں میں پڑ جاؤ گی, دوسرے بھی فتنے میں پڑ جائیں گے. اپنے چہرے پہ ایک بڑی چادر لے لیا کرو. اچھا, دو چیزیں خاص طور پہ زیب و زینت کی ہوتی, بلکہ تین چیزیں, ایک چہرہ, ایک سینہ, ایک عورت کے بال. ہاں, اور آج یہ تینوں چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, چہرہ بھی کھلا, سینہ بھی کھلا ہوا, بال بھی کھلا ہوا, اور کہلانے میں سب مسلمان عورتیں, کہنے میں سب مسلمان عورتیں. یہ ایسی برائی ہو گئی کہ اب تو اس برائی پہ کچھ کہنا بھی برا لگتا ہے. ہاں, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا یہ بات, اس لیے کہ برائی بھی اب سر چڑھ کے بول رہی ہے نا, سر چڑھ کے بول رہی ہے. ہماری پوری اس نظام تعلیم کا اثر پورے معاشرے پہ ہے کہ مرد عورت اکٹھے, جب مرد عورت اکٹھے ہیں تو دونوں کے اندر سے شرم و حیا کے جراثیم ہی نکل جائیں گے, پھر انہیں یہ برائی برائی نہیں لگے گی. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے, مسلمانوں کا قرآن کیا کہتا ہے, مسلمانوں کا دین کیا کہتا ہے. اور پھر آگے تلقین فرمائی, ہاں زیب و زینت کا اظہار کرنا ہے, اپنے شوہر کے سامنے کرو, اپنے گھر جو محرم مرد ہیں ان کے سامنے جائز ہے. تم تو اتنے احتیاط کرو کہ اسلام نے تمہاری آواز کا بھی خیال رکھا ہے. مرد سے کہا اذان دو, عورت سے نہیں کہا. تمہاری آواز بھی ایسی ہے, اللہ نے اس میں ایک کشش رکھی ہے. پھر فرمایا جو نکاح کے قابل ہیں ان کا جلدی نکاح کر لیا کرو, اس لیے کہ اگر تم نکاحوں میں تاخیر کرو گے یا نکاح مہنگے کر دو گے تو زنا سستے ہو جائیں گے اور زنا عام ہو جائے گا. حلال کام جلدی کر لو نا, اس میں آسانی پیدا کرو. اگر تم نے اسے مہنگا کر دیا, تاخیر کر دی, تو بدکاریاں شروع ہو جائیں گی. اب کہتے نہیں اب پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے, وہ بےچارا پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے کمر میں درد شروع ہو جاتی, جوانیاں یہ ختم ہو جاتی. تو یہ شرم, معاشرے کو شرم و حیا پہ رکھنے کے لیے پورا ایک نظام دیا ہے اسلام نے, نکاح جلدی کر لو. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کے گھر مساجد کی تذکرہ فرمایا, ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے بازاروں میں بھی جاتے ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں, زراعت بھی کرتے ہیں, کھیتیاں بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولتے. اللہ کو نہیں بھولتے, جیسے وہ مسجد میں ہوتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے, بازار میں بھی اللہ کو راضی کرتا ہے. جیسے وہ بیت اللہ میں اللہ کو راضی کرتا ہے, کارخانے کے اندر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے. مسلمان دو رنگی نہیں ہوتا بھائی, کہ بیت اللہ تو جائے گا سود نہیں چھوڑے گا, ہاں مسجد تو جائے گا جھوٹ نہیں چھوڑے گا, جنازوں میں تو جائے گا لیکن شادیوں میں ہندوانہ رسم و رواج نہیں چھوڑے گا. مسلمان دو رنگی نہیں ہوتا, مسلمان ایک رنگ ہوتا. جیسے مسجد میں ہوتا ہے ایسا بازار میں ہوتا ہے, جیسے بیت اللہ میں ہوتا ہے ایسے کارخانے میں ہوتا ہے, جیسے جنازوں میں ہوتا ہے ایسے شادیوں میں ہوتا ہے. وہ ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرتا. اسی کا تذکرہ فرمایا ہے, مسلمان تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولتا. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کی بڑائی. اور پھر یہ بات فرمائی کہ ایمان والے, ایمان والے جب اعمال صالحہ اختیار کریں گے اللہ انہیں اس دنیا میں اقتدار دے گا. جب مسلمان اس دنیا میں ایمان کی زندگی اختیار کریں گے اللہ انہیں دنیا میں اقتدار دے گا, اور پھر ان کی بدامنی امن سے بدل جائے گی, اور ان کا خوف اطمینان سے بدل جائے گا, اور ان کا دین دنیا پہ غالب ہو جائے گا. لیکن آج مسلمان ان نعمتوں سے محروم ہیں, مسلمان ان نعمتوں سے محروم ہیں. اور پھر اس بات کی تلقین فرمائے, ایمان والو جب بھی تم کہیں داخل ہو کسی گھر میں تو اجازت لو, اور خاص طور پہ چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے ہیں ابا کے کمرے میں چلے جاتے ہیں, اما کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. فرمایا تین وقتوں میں یہ چھوٹے بچے بھی اجازت لیے بغیر گھر میں کمرے میں داخل نہ ہو. ایک صبح فجر سے پہلے جب آدمی اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے, دوسرا دوپہر کا وقت بھی آرام کرتے ہیں اس وقت بھی آدمی اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے, بس اوقات عشاء کے بعد اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے. فرما ان وقتوں میں چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے داخل ہوں تاکہ ان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا منظر نہ آئے جو ان کے شرم و حیا کے لیے خطرے کا باعث بنے. لیکن اب تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے مسلمانوں کی بچے بچیوں کی شرم و حیا کا کتنا لحاظ رکھا. ہاں جب بالغ ہو جائیں تو جیسے دیگر بالغ ہیں وہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں. پردے کی تلقین مسلمان عورتوں سے ہے, ہاں لیکن اگر کوئی عورت بوڑھی ہو گئی اور ایسے بڑھاپے پہ چلی گئی کہ اب اسے شادی کی امید نہیں ہے تو اس کے چہرے کا پردہ نہیں ہے, وہ اپنا چہرے کا کھول سکتی ہے, اس کے لیے پردہ نہیں ہے. لیکن ساتھ قرآن کہتا ہے اگر وہ بھی کر لے تو بہت اچھا ہے. سبحان اللہ, اگر وہ بھی کر لے تو بہت اچھا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب تم کسی اہم کام پہ, دینی کام پہ اکٹھے ہو, کسی بڑے کی مجلس میں بیٹھے ہو تو اس مجلس کا ادب ہے کہ پھر وہاں سے اجازت لے کر باہر جاؤ. پھر سورہ فرقان کا تذکرہ ہے, اللہ کا کلام فرقان, قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے. ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ کے غیر کی پرستش کرتے ہیں. فرمایا وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں, وہ کیا پیدا کریں گے, نہ نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کا نقصان کے مالک ہیں. لیکن وہ رسالت کا انکار کرتے تھے, مشرک کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے, کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, بال بچے بھی ہیں. ہاں اس قسم کے اعتراضات آپ کی نبوت پر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل پتہ چل جائے گا حق سچ کا جب جہنم میں جائیں گے, جس کی آواز دور سے آئے گی. اور جن کے یہ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلائیں گے, کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری یہ عبادت کریں گے؟ کریں, وہ کہیں گے اللہ تیری پناہ تو پاک ہے, ان کو تو ہم نے اللہ آپ کی وحدانیت اور آپ کی بندگی کی طرف بلایا تھا, اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا دنیا میں جو بھی رسول آیا اور جو بھی نبی آیا وہ کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا, بشری تقاضے اس کے ساتھ تھے, لیکن وہ اللہ کا رسول تھا. اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان